الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اس سورت کا نام سورہ صف ہے. سورت کے اندر لفظ صف کا تذکرہ آیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, یعنی جو مجاہدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں صفوں میں کھڑے رہ کر کے جہاد کرتے ہیں, تو یہ صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. صف کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے وہ آیت میں کہ لڑائی میں اپنی جگہ صفوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں, جم کے رہتے ہیں, اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی ہلتے نہیں ہیں. یہ بھی صف ہی کا معنی نکلتا ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ سورت میں صف کا تذکرہ آیا, اس اعتبار سے نام رکھا گیا سورت الصف. یہ سورت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنیہ ہے. البتہ 14 آیتیں ہیں اس کی, 108 نمبر کے اوپر یہ نازل ہوئی سورہ تغابن کے بعد اور سورہ فتح سے پہلے. ماقبل میں سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ جو سورہ ممتحنہ ہے, تو اس سورہ ممتحنہ کے اندر اخیر کے اندر ایمان والی عورتوں کے ساتھ بیعت کا تذکرہ کیا گیا, اور اس کے بعد کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے ممانعت کر دی گئی, اور یہ بتلایا گیا کہ یہ کفار جس طریقے سے اہل قبور سے نا امید ہو چکے ہیں, اسی طریقے سے یہ جس طریقے سے اہل قبور سے یہ کافر نا امید ہو گئے ہیں کہ دوبارہ یہ کیسے زندہ ہوں گے, اسی طرح اس سورت کے شروعات کے اندر اور بعد میں ایسا مضمون ذکر کیا گیا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ حمد اور تسبیح یہ بھی معروف کا ایک حصہ ہے. جس معروف امور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے, تو ولا یعصینک فی معروف میں ہر طرح کے معروفات شامل ہوئے, تو انہی معروفات کے اندر ایک اہم معروف وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. سبح للہ, جو آدمی اس کو خواب میں پڑھتے دیکھے تو آدمی شہید ہو کر کے مرے گا. تمام آسمانوں میں جو چیزیں ہیں اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اندر بڑے زبردست ہے, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس مالک اور العزیز اور الحکیم کی تسبیح ہر مخلوق کو کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, یہ آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں الگ الگ روایت ہے کہ حضرات صحابہ ایک روز بیٹھ کر کے مذاکرہ کر رہے تھے کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے. اگر وہ محبوب ترین عمل کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنے مال اور ہماری جان کو اس میں لگا دیں گے. اس لیے کہ جو عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس عمل کو ہم پورے رغبت، پورے شوق، پورے جذبات، پوری قربانیوں کے ساتھ انجام دیں گے۔ کا حضور کو پوچھنا چاہیے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے سوال کرے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کو نام بنام بلوایا جو آپس میں اس طرح کا مذاکرہ کر رہے تھے، نام بنام ان کو بلایا اور بلا کر کے حضور نے پوری سورہ صف ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ جو مذاکرہ ہوا تھا، اس مذاکرہ کا مضمون اور مذاکرہ کرنے والے حضرات کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیے گئے، تو ہی حضور نے ان کو نام بنام بلا کر کے سورہ صف پڑھ کر کے سنائی، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد اور قتال، یہ اللہ کی نظر کے اندر سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب اس طرح کا مذاکرہ ہوا کہ اللہ کی نظر کے اندر سب سے محبوب عمل کون سا، پھر جب ان کو بتا دیا گیا کہ جہاد محبوب ترین عمل ہے، اور یہ بتایا گیا تھا مدنی زندگی میں، اس لیے کہ مکی دور کے اندر تو جہاد کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو بہت سارے حضرات جہاد کرنے سے تھوڑے پسو پیش ہونے لگے۔ تو یہ کہنے لگے کہ مکہ میں 13 سال تو ہم بڑے مصائب کو برداشت کر کے آ رہے، اب مدینہ میں آئے تو تھوڑا سا آرام لیں۔ تو اس طرح کی ناپسندیدگی کے اظہار کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ نمبر 3، ایک روایت سے ایسا بھی پتا چلتا ہے کہ جب بدری صحابہ کے سلسلے میں فضائل نازل ہوئے کہ ان حضرات کی یہ فضیلت ہے، ایسا ایسا ان کو اللہ اجر دیں گے، تو دوسرے صحابہ جو بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر آئندہ ہم کو کوئی قتال کا موقع ملے گا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ دشمنوں سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ اتنی بڑی فضیلت بدر والوں کو اللہ نے عطا فرمائی، آئندہ ہم کو جب موقع ملے گا ہم بھی پوری شجاعت اور جرات کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو اس موقع کے اوپر یہ ہوا کہ بھائی جس طرح کا ثبات قدمی دکھلانی چاہیے، اس ثبات قدمی کے اندر تھوڑی کمی آئی اور کچھ حضرات پہاڑیوں کے اوپر سے ہٹ گئے۔ منافقین تو پہلے ہی نکل کر کے چلے گئے، تو ان منافقین اور جن کی طرف سے کچھ کمی کوتاہی سامنے آئی، ان حضرات کو ان آیت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، اور بعض نے تو تعین کر دی کہ یہ آیت منافقین ہی کے سلسلے کے اندر نازل ہوئی ہے کہ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو آ کر کے کہتے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے اور تم نے قتال کیا تو ہم بھی یقیناً تمہارے ساتھ چل کر کے قتال کریں گے۔ تو جب حضور کسی غزوے کے لیے روانہ ہوتے تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ تیار رکھتے اور بہانہ کر کے جو ہے ساتھ میں شریک نہ ہوتے۔ تو اس آیت میں باری تعالیٰ نے ان کو آر دلائی کہ تم خالی خالی منہ سے کیوں ڈمبھاس مارتے رہتے ہو، کیوں منہ سے جو ہے کہتے رہتے ہو کہ ہم یوں کر ڈالیں گے، نہیں یوں کر ڈالیں گے، اور وقت آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں بولتے ہو جو تم لوگ کرتے نہیں ہو، یعنی قول اور عمل کے اندر یہ تضاد کیوں؟ زیادہ زبان سے بولنا بہت آسان، نبھانا بہت مشکل۔ جو لوگ بولے زیادہ کرے کچھ نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا کرتے ہیں، اس لیے کچھ تو کرو، خالی بول بول مت کرو۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑا سخت غصہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض ہے جو ایسی باتیں بولتے ہیں جو کرتے نہیں, خالی تھوک اڑاتے رہتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کو پسند کرتے ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صفوں میں نکل کر کے قتال کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. محبت کا ایک معنی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے, اور دوسرا معنی ہے ایسے لوگوں کا اکرام کریں گے. ان حضرات کا قتال صفوں میں کیسا ہوتا ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح, یعنی جس دیوار کو مستحکم کیا جاتا ہے. ایک دیوار ہوتی ہے اینٹ پر اینٹ اینٹ پر اینٹ رکھ کر کے, پھر اس کے بعد باہر سے پلاسٹر کر کے اس کو بالکل مضبوط کر دی جائے, پتھر کے ذریعے سے دیوار بنا دی گئی اور پتھر چھوٹے بڑے ہوا کرتے ہیں تو اس کو ہموار کرنے کے لیے, اور بیچ بیچ میں جو خلا اور کمی رہ جائے اس کی تلافی کے لیے اس کو شیشہ ڈال کر کے ہموار کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ سیمنٹ چونا اور پلاسٹر کی تری لگا کر کے اس کو بالکل مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر باریک سوراخ بھی نہیں ہوتا اور کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا. ایسے مضبوط ہو کر کے اللہ کی راہ میں صفوں میں کھڑے ہو کر کے قتال کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو اور کیوں پریشان کرتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کے اندر غسل کرتے تو کہنے لگے کہ ان کے خصیتیں کھل گئے ہیں, ان کی شرمگاہ کی جگہ کے اوپر کوئی عیب ہے, اسی لیے یہ ننگے کڑنگے نہاتے نہیں ہیں. پورے بنی اسرائیل میں ننگے ننگے نہانے کا عام رواج تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوی حیا اور شرم کی وجہ سے آپ کپڑے پہن کر کے پسے دیوار چھپ کے غسل کرتے تو اس پر ان لوگوں نے تانے کسنے شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ایسا ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے کیوں ستاتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ناصح کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, جو تم کو نصیحت کرے جو تمہاری خیر خواہی کرے کسی بھی ناصح کو تکلیف مت دو. وقت تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. فلما زاغوا, جب ان کے دل حق کی طرف سے پھر گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت سے پھرا ڈالا. یعنی جو لوگ خود نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں, خود ٹیڑھی راہ چلتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں عطا فرماتے. کوئی فرد یا کوئی قوم جو خود گمراہی کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو وہی گمراہی کی راہ عطا فرماتے ہیں. بعض مرتبہ برائیاں کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی کی کوئی گنجائش ان کے اندر باقی رہتی نہیں ہے. تو جب نیکی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو پھر ان کے دلوں کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. فلما زاغوا, تو جب وہ لوگ خود حق کے راستے سے ہٹ گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا. اور اس کے اندر مفسر کے کہنے کے مطابق تو نبی کو تکلیف دینے کی نحوست میں وہ لوگ حق سے ہٹا دیے گئے. اسے معلوم ہوا کہ صالحین کو ایذا پہنچانا انسان کو ایمان تک سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور صالحین کی محبت حسن خاتمہ کا ذریعہ بن رہی ہے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کافر اور نافرمان قوموں کو ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جن کے لیے ازل کے اندر تقدیر یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی کفر پر مرے گا، جہنمی بنے گا، تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے اور اس کو موت پر ایمان پر حسن خاتمہ ملتا نہیں ہے۔ اگر سے پوری زندگی وہ ایمانی اسلام جیسی گزارے، لیکن موت کے وقت کے اوپر وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جس کی تقدیر کے اندر جنت اور ہدایت لکھی رہتی ہے، بھلے وہ پوری زندگی کفر پر گزارے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا۔ اب یہ ہے مفسر نے دیکھو یہاں ایک مسئلہ چھیڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تو ایسا کیوں نہیں کہا یا قوم، ایسا کیوں نہیں کہا؟ پھر اس کا جواب خود مفسر نے دیا، اس لیے کہ بنو اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داری نہیں تھی، رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یا قوم کا لفظ استعمال کر کے خطاب نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہیں، حدیث میں آتا ہے آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ، تو پھر قوم کے اندر سے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت مریم کے، اور حضرت مریم بیٹی ہوتی ہے حضرت یحییٰ، حضرت عمران کی، اور حضرت عمران یہ تو خود بنی اسرائیل کے اندر سے ہیں، اسی لیے ان کا خاندان تو بنی اسرائیل ہی ہے۔ ہاں یہ یوں کہہ سکتے ہیں، یہ نقطہ یہاں اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر نقطہ اٹھانا ہی تھا تو پھر اس کا جواب یوں بنے گا جو دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یا قوم کے لفظ سے اس لیے خطاب نہیں کیا کہ نسب چلتا ہے باپ کی طرف سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جان نہیں تھے، ابا نہیں تھے، اسی لیے جو نسب ابوی جانب سے چلنا چاہیے وہ نسب ان کا نہیں، اس وجہ سے یا قوم کے لفظ سے انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ باقی ہر ہر نبی نے اپنی قوم کو جو ہے ہر موقع پر یا قوم کا لفظ استعمال کیا ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے جو کتاب تورات گزر چکی اس کتاب تورات کو سچا بتلاتا ہوں، تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں، تمام انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں خاص طور پر تورات اللہ کی کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور خود میرا وجود یہ تورات کی تصدیق ہے۔ اسی لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام پہ عمل کرتے تھے، انجیل تو تورات کا تکملہ تھی، مکمل شریعت تو تھی تورات میں، اور انجیل کے اندر تو کچھ نئے احکام آئے، کچھ تبدیلیاں آئی، باقی شریعت تو وہی تورات والی باقی رہی۔ تو گویا میرا وجود یہ تورات کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو رسول میرے بعد آنے والے ہیں، اور اس رسول کا نام ہوگا احمد۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے مانگا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اور آگے حدیث میں فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بعثت کی دنیا کے لوگوں کو بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی تھی. دیکھو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ مبشرہ کا لفظ استعمال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دی کہ جو رسول احمد نام کے ہوں گے. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیوں قرآن کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر وضاحت کے ساتھ, جس قدر پورے اہتمام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی, اتنے اہتمام اور وضاحت کے ساتھ کسی اور نبی نے بشارت نہیں دی. اتنی اہتمام کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی, اس لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ مبشر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. اور بعض نے یوں کہا کہ قرب العہد مراد ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی ہے نہیں اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ حضور سے بالکل قریب ترین زمانہ ہے, تو اس قرب زمانی کی وجہ سے ان کے لیے مبشر کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوا. احمد اور محمد دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, البتہ احمد اس میں تبدیل ہے. خالص محبوبیت ولایت احمدیہ اس کی طرف اس کے اندر اشارہ نکلتا ہے. اور یہ دونوں مبارک نام عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے تھے. عام متن کسی کو اپنی اولاد کے یہ نام رکھنے کی توفیق ہوئی نہیں, الا چند جو ہے مستثنیات ہے. سیاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات, تو جب اب جا کے فائل کون, تو مفسر کے قول کے مطابق تو کیا آیا, جا کے فائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر کے آئے, قالو تو کافروں نے کہا, ھذا سحر مبین, یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اور دوسرے مفسرین نے جاءہم کا فائل قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس اپنی صداقت کے کھلے ہوئے معجزات لے کر کے آئے تو قالو ھذا, بنو اسرائیل نے, اس میں خاص طور پر یہودیوں نے یہ کہا کہ ھذا سحر مبین, یہ تو کھلم کھلا جادو ہے جو یہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے جا کے فائل اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیوے تو قالو کے فائل جو ہے قریش مکہ کو مراد لیں گے, اور جا کے فائل عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیوے تو قالو کے فائل بنو اسرائیل اور خصوصاً یہود مراد ہوں گے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اور اس آدمی سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرے, جھوٹی بات باندھے, اللہ کے ساتھ اولاد کو شریک کرے, اللہ کے لیے اولاد کو قرار دے دے, یہ آدمی بہت بڑا ظالم کہلائے گا. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, وہ اسلام کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف ابنیت وغیرہ کی غلط نسبتیں کرتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت دیتے نہیں ہے. دیکھو قادیانیوں نے تحریف کر کے اس احمد لفظ سے مرزا غلام احمد کو قرار دیا. یہ جو ہے ان لوگوں کی تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی قرآن کی آیتوں کے اندر تحریف ہے. کسی حال کے اندر وہ خبیث الدہر اس آیت کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا مرزا, کسی اعتبار سے نہیں. اس کو تو وہی جواب دینے کا جو آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی کہ میری مرزا سے خواب میں ملاقات ہوئی, تو وہ کہنے لگا کہ شاہ جی آپ خاموخا میرے پیچھے پڑے ہوئے ہوئے ہو کہ قرآن میں میرا نام احمد صراحتن آیا ہے, یہ تو میرے والدین نے میرے نام کے آگے اسی نسبتی طور پر غلام کا لفظ بڑھا دیا ہے, ورنہ احمد ہوں میں تو, غلام احمد سے اسی میرے ساتھ لگا ہوا ہے. تو شاہ جی نے بھی اس کو ایسی انداز میں جواب دیا کہ دیکھ میں اللہ تو میں ہوں, یہ تو میرے ماں باپ نے آقا کا لفظ بڑھا دیا ہے, میں نے تجھے کب اپنا نبی بنایا ہے, سیدھا سیدھا بیٹھ. واللہ لا یهدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے گے. کیسے پھونکوں سے بجھا دے گے؟ کہ اللہ کا نور, اللہ کی شریعت, اللہ کی بھیجی ہوئی دلیلوں کو جادو کے ساحر کے کاہن کے شاعر کے بجھا ڈالے. واللہ متم نوری, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور ایمان کو پورا کر کے رہیں گے. ولو کریہ الکافرون, اگر سے کافر لوگ اس کو ناپسند کرے. دیکھو اطفاء اور خمود دو لفظ بجھانے کے معنی کے اندر آتا ہے. آگ یا آگ جیسی کوئی چیز بجھانی ہو تو ان دونوں کے لیے جو ہے یہ لفظ, اس سے آگ یا آگ جیسی کوئی چیز بجھانے کے لیے, پھر تو الاطفاء اور دوسرا الاخماء, یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نور سے باز نے قرآن کو مراد لیا کہ لوگ قرآن کو اپنے چراغوں سے, اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کو جھٹلا کر کے قرآن کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. نمبر دو, باز نے جو ہے نور سے مراد لیا ہے اسلام مذہب کو, اور باز نے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے. باز نے نور سے مراد لیا ہے اللہ تعالیٰ کی حجتیں, دلائل, معجزات, اس کو مراد لیا ہے. غرض یہ کہ جس طریقے سے کوئی پاگل آدمی سورج جیسے سورج کو پھونک مار کے بجھانا چاہے تو یہ محال ہے, لوگ اس کو پاگل کہیں گے. سورج سے بھی زیادہ جگمگاتا قرآن, جگمگاتا اسلام مذہب, جگمگاتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جگمگاتے ہوئے ان کے معجزات, ان کو دنیا کی کوئی طاقت پھونک سے بجھا نہیں سکتی. یعنی ہر طرح کی کوشش کر لے رہے, ہر طرح کی جو ہے تدبیریں کر لے, چاہے زبانی تدبیر کرے چاہے عملی تدبیر کرے, لیکن وہ اس چراغ کو کبھی بجھا سکتے نہیں ہیں. اللہ اپنے نور کو, نور اسلام, نور قرآن, نور نبوت, نور حجت کو پورا کر کے رہیں گے اگرچہ کافر لوگوں کو یہ بات ناپسند ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا, اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت لے کر کے بھیجا, ودین الحق سچے دین کو لے کر کے بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ یہ دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کے اوپر غالب آ جائے. ولو کریہ المشرکون, اگر کے مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھے تو بھی اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, اے ایمان والو کیا ہم تمہاری رہبری کرے تجارت کے اوپر جو تجارت تم کو دردناک عذاب سے بچا لے وے. یہ آیت حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی. چنانچہ ان حضرات کے اوپر احوال طاری ہوتے تھے, جیسے کہ مریدین صادقین, ذاکرین, شاغلین پر احوال طاری ہوتے ہیں. ایک دن ان کے اوپر کوئی حال طاری ہوا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے, حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی خولہ کو طلاق دے دوں اور میں جو ہے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لوں, خصی بن جاؤں, تاکہ جو ہے مرد کو عورت سے جو ضرورت رہتی ہے وہ بھی باقی نہ رہے, گوشت کھانا چھوڑ دوں, راتوں کو نہ سوؤں, بس ہر وقت عبادت عبادت, فکر آخرت کے اندر مشغول ہو جاؤں. اس طرح کا واقعہ وہ تین صحابہ کا بھی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لا رہبانیت فی الاسلام, ہمارے دین کے اندر یہ جو ہے رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میری سنت تو نکاح کرنا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضور آپ مجھے بتلا دیجئے کہ بہترین تجارت کون سی. تو باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو بہترین تجارت قرار دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, هل ادلکم, کیا میں تمہاری رہبری کروں ایک تجارت کے اوپر جو تم کو دردناک عذاب سے بتلا دے. دیکھو حل کے ذریعے سے استفہام لا کر کے شوق دلانا مقصود ہے, رغبت دلانا مقصود ہے. جس طریقے سے تجارت میں مال بھی لگتا ہے, محنت بھی لگتی ہے, جس کے نتیجے کے اندر نفع حاصل ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایمان اور اعمال صالحہ سے نفع ہوتا ہے. یہ نفع مومنوں کو اس آیت کے اندر سمجھایا جا رہا ہے, جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے رہے. دیکھو فوائد گنتے جاؤ اللہ کے راستے کے اندر محنت کرنے کے. پہلا فائدہ مقدم کیا گیا جو منفی تھا, کہ دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیں گے. اب یہ دردناک عذاب آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ دردناک سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے, جیسا پچھلی امتوں کے اوپر آئی. تو گویا کہ اس عمل کی برکت سے دنیا آخرت کی مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے. تو ان لوگوں نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی کہ ہاں ہاں ہم ضرور اس کے لیے تیار ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ تجارت کون سی. تو بتایا گیا ان کو, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. اب دیکھو آیت پر غور کرو کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب شروع ہوا اور یہاں شرط میں بھی لایا گیا تؤمنون باللہ. یہ تکرار ایمان کی ایک حکمت ہے جو مفسر نے لکھی ایمان کے اوپر دوام, کہ جو ایمان تم نے اللہ کی توفیق سے حاصل کیا ہے, اب ہمیشہ اس ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو تم کو پورا کرتے رہنا ہے, تو یہ ساری بشارتیں اور فضیلتیں حاصل ہوگی. نمبر دو, بعض حضرات نے یہاں پر دوسری مرتبہ تؤمنون سے یقین کا مطلب نکالا ہے کہ تم کو ایمان کے اوپر اب یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایمان کے بعد تم کامل یقین والے بن جاؤ, کہ تمہارا یقین اللہ پر, اللہ کے رسول کی بات پر ہو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان لے کر کے جہاد کرو. چار چیزیں کرنے کی ہو گئی, اللہ پر ایمان یقین, رسول پر ایمان یقین, اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد. تو اس کا پہلا فائدہ مقدم کر دیا گیا, تنجیکم من عذاب علیم. دوسرا فائدہ, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی دنیا میں بھی بہتر آخرت میں بھی بہتر اگر تم سمجھو اور جانو تو. ذالکم کا مشارہ نہیں لئی, ایمان اور جہاد کا مجموعہ ہے. خیر لکم یعنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کے مقابلے میں یہ سودا تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض نے اس میں یہ نقطہ نکالا کہ لفظ مین اس آیت کے اندر نہیں آیا, ورنہ عام مطلب جو ہے بعض جگہ پر مین بھی آتا ہے, مین ذنوبکم, لیکن یہاں بغیر مین کیا آیا, کیا مطلب, اللہ کی راہ میں یقین اور جہاد کی برکت سے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ویدخلکم جنات تجری, تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ صاف ستھرے مکان رہنے کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی، ایک عرش، نمبر دو جنت عدن، نمبر تین قلم، اور نمبر چار حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو گئی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ومساکن طیبتن فی جنات عدن، اس کے لیے حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ موتی کا ایک محل ہے، اس محل کے اندر سرخ رنگ کے یاقوت کے 70 مقامات ہیں، ہر مکان کے اندر زمرد، ہرے رنگ کے زمرد کے 70 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، ہر تخت پر 70 قسم کا کھانا ہے، ہر کمرے کے اندر خادم اور خادمہ ہیں، مومن کو صبح و شام یہ کھانا ہر کمرے کے اندر ملے گا، ایسی جنت عدن سے نوازا جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ جنت عدن کا مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، کوئی دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک دوسری چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، تمہاری محبوب، تمہاری پیاری چیز، وہ کیا؟ اللہ کی طرف سے تم کو مدد ملے گی، اور اللہ کی مدد کی برکت سے تم کو ابھی فتح حاصل ہو جائے گی، تم فاتح بن جاؤ گے۔ دیکھو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ نقد جو ملے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے باری تعالیٰ نے وہی فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، جس کو تم زیادہ پسند کرتے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد آئے اور تم کو فتح حاصل ہو جائے اور غنیمت کا مال ملے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا کہ کون ہے اللہ کے نام کے اوپر مدد کرنے والا اللہ کے دین کی؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری لوگ کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے پکے مددگار ہیں۔ اور مفسر نے حواری کی توجیہ کی کہ یہ حورن سے مشتق ہے، خالص سفیدی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ سفید سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، اسی لیے ابھی بھی عیسائی لوگوں کے اندر جو پادری ہوتے ہیں، جو نن ہوتی ہے، وہ سب سفید کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ یہ دھوبی تھے، اور دھوبی کا کام ہے میلے کپڑوں کو سفید کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑوں کو سفید کرتے ہو، چلو آؤ میں تم کو دل سفید کرنے کا طریقہ بتلاؤں ایمان کے ذریعے سے۔ اس پر سے ان کا نام حواری بن گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ابتدان یہ 12 افراد تھے جو حواری کہے گئے، تو ان کے لیے آج کل بائبلوں کے اندر جو ہے لفظ رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قدیم زمانے کے اندر ان کو شاگرد کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد، تلمیذ، اور آج کل کے نسخوں کے اندر لفظ رسول استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ رسول کی جو اصطلاح عیسائیوں کے اندر رائج ہوئی ہے وہ پیغمبروں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دین کی تبلیغ کرنے والے، اس عنوان سے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہیکل کا چندہ کرنے والے لوگوں کے واسطے۔ ان تمام اصطلاحوں کے مقابلے میں قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو جو حوارین کے لفظ سے تعبیر کیا, یہ لفظ زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ اس نے ظاہری سفیدی کے ساتھ باطنی سفیدی بتلائی گئی, ان کا اخلاص بتلایا گیا, اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ جامع لفظ ہے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا. فکفرت طائفہ, اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے انکار کر دیا اور ایمان لانے سے منع کر دیا. بنی اسرائیل میں تین جماعت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء کے بعد. پہلی جماعت ایسی بن گئی, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے, ایک جماعت ایسی بن گئی جو یوں کہنے لگی کہ عیسیٰ تو اللہ تھے, اللہ زمین پر کچھ دنوں کے لیے آئے تھے پھر اللہ چلے گئے. بات کہنے لگے کہ نہیں, عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے اپنے بیٹے کو تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا تھا, پھر اللہ نے اپنے بیٹے کو آسمان پہ بلا لیا. اور تیسری جماعت کہنے لگی کہ نہیں, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا. یہ تیسری جماعت ایمان والوں کی, باقی دو جماعت کافروں کی. چنانچہ یہ کافروں کی تعداد زیادہ, جماعت اول اور جماعت ثانی, ان لوگوں نے قتال کیا, اور تیسری مخلصین مومنین جو جماعت تھی ان کو مغلوب اور دبا دیا. یہاں تک کہ ان حضرات کو عزت ملی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر, کہ جب حضور تشریف لائے, حضور کی بعثت ہوئی اور حضور کی بعثت اور قرآن کے ذریعے سے اس تیسری جماعت کی تائید ہوئی کہ عیسیٰ حقیقت میں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے, اس وقت پر اس جماعت کو غلبہ نصیب ہوا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو ہم نے طاقت پہنچائی ایمان والی جماعت کو ان دشمن جماعتوں کے مقابلے میں, تو وہ لوگ غالب اور کامیاب ہو گئے. جی, کے اندر باقی نہیں جاتا ہے. جب یہ سورت شروع ہوئی تو پہلی آیت میں خطاب کیا گیا, لما تقولون ما لا تفعلون, جو بات تم لوگ کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. تو کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جس بات پر ہم عمل نہیں کرتے وہ بات کسی کو کہنے کی نہیں؟ اور حدیث معراج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا بعض لوگوں کی زبانیں آپ کی کیچیوں سے کاٹی جا رہی تھی, تو اس سے اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ کے امت کے واعظین جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو ان روایتوں سے کوئی آدمی ایسا مطلب نہ نکالے کہ جو بات آدمی نہ کرتا ہو وہ کہے بھی نہیں, بلکہ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس کام کی کرنے کی خود میں ہمت اور توفیق نہ ہو اس کو دوسروں کی طرف, اس کی طرف دوسروں کو بلانے کا سلسلہ جاری رکھو. اور امید ہے کہ بار بار لوگوں کو کہنے کی وجہ سے خود کہنے والے کو کبھی عمل کی توفیق ہو جائے, اور بکثرت اس کا مشاہدہ ہے. اور اسی لیے ہم عربی میں ایک جملہ کہتے, اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب, پہلا چھوٹے کاف سے دوسرا بڑے کاف سے. البتہ اگر وہ عمل جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے وہ واجب یا فرض ہے تو پھر اس کو کرنا ضروری ہوگا, اور واجب اور فرض کے ترک کے اوپر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا جائے گا, اس کو ندامت اور شرمندگی. اور اگر سنت یا مستحب ہے تو پھر اس سلسلے کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنی زندگی میں جلدی اپنا لے, یہ اس کے لیے بہتر اور افضل ہوگا. جی,